بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 27 اگست 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کے سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ماہ رمضان میں صیام و قیام اور اعتکاف کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ماہ رمضان کا نصف اول گزر چکا ہے اور اب نصف ثانی میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. اس ماہ کی آمد سے قبل جو خطبہ تھا، اس میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث، جو اصل میں ایک جامع خطبہ ہے جس میں ماہ رمضان کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس کی برکتوں کا ذکر ہے، اور وہ حدیث اصل میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے، یہ ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، آیا چاہتا ہے، اور اس کی برکات کا یہ عالم ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور بعد میں انہیں پچھتاوا نہ ہو کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. اس خطبے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. اس کے بعد کے جو دو جمعے گزرے ہیں، اس میں ملکی حالات، خاص طور پر سیلاب، اللہ کا عذاب، اس کے اسباب، ہمارے قومی جرائم، یہ ہمارا موضوع رہا. قرآن مجید میں ماہ رمضان اور روزے سے متعلق جو آیات تھی ان پر گفتگو اس مہینے نہیں ہو سکی تھی. میں نے چاہا کہ وہ ابھی آدھا رمضان باقی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ان سے استفادہ ضرور کریں. قرآن مجید میں ایک رکوع ہے، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع. اس ایک رکوع میں روزے کی فرضیت، روزے کی غرض و غایت، روزے اور قرآن کا تعلق، پھر ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت. ایک ہے مجرد روزہ، روزہ فرض ہے، ایک یہ کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں، اس کا علیحدہ سے حکم آیا، اور پھر اس کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ ہے. یہ وہ مہینہ منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی طرف اشارہ. اور پھر ایک اور بڑی حقیقت جس کی طرف اشارات ہیں، کہ روزے کے نتیجے میں روح انسانی جو ہے وہ ذرا بیدار ہوتی ہے، وہ ہوش میں آتی ہے، پھر وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتی ہے. یہ آسپیکٹ بھی آ گیا اسی رکوع میں. پھر تفصیلی احکامات، کیا کیا پابندیاں ہیں، کب سے کب تک پابندی ہے. ایک ہی رکوع میں روزے کی عبادت سے متعلق تمام موضوعات کا احاطہ کر دیا. یہ منفرد معاملہ ہے. نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ تفصیلی احکامات تھے وہ ہیں بھی کم اور ویسے بھی منتشر ہیں. تاکید بہت ہے، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آخر میں پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون. نماز 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 تکرار. تفصیلی احکامات نہیں، کہیں سجدہ اور قیام کا ذکر کر دیا، اشارہ مل گیا نماز کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. کہیں اوقات کے حوالے سے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اشارہ دے دیا، کوئی تعین نہیں. ہاں، نماز کی اہمیت، اس کا وجوب، اس پر بے حساب امفسس. تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز پڑھو ویسے جیسے اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، اور وہی نماز ہے جو آج الحمدللہ کہ اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. پندرہویں صدی جو ہے وہ اس کا بھی ایک چوتھائی سے زیادہ گزر چکا ہے. زکات کا تذکرہ ہے، اس کا بھی بار بار ذکر ہے، نماز کے ساتھ زکات. ارکان اسلام سب کو معلوم ہے، کلمہ شہادت کے بعد چار ہیں، ان کو براسم عبودیت کہہ لیجیے آپ، نماز، روزہ، حج، زکات. نماز اور زکات اکٹھے بار بار آ رہے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے سنا بھی. روزے کی عبادت کا تذکرہ ایک ہی جگہ ہے اور تمام تفصیلی باتیں اسی کے اندر آ گئیں، احاطہ مکمل. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اگر روزے کا تذکرہ آپ کو ملے گا تو صرف ایک معاملے میں، کہ اگر فنا گناہ سرزد ہو گیا تو کفارے کے طور پر اتنے روزے رکھو. وہ کفارے کے طور پر کہیں غلام کو آزاد کرنا، کہیں روزے رکھنا، بس اس حوالے سے تذکرہ ملے گا. باقی سارا ذکر جو ہے وہ اسی رکوع. تو یہ 23واں رکوع جو ہے، یہ لازماً ہمیں چاہیے کہ اس پر سے بھی ہم گزر جائیں، اور تفصیلی احکامات چاہے نہ بھی ہوں لیکن جو حکمت و احکام ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے. حکمت خاص طور پر غرض و غایت. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ان چار ارکان اسلام میں سے آپ غور کیجئے گا تو ہر مسلمان پر ہر حالت میں جو فرض ہیں وہ دو ہی ہیں، وہ نماز اور روزہ. زکات صرف صاحب نصاب پر فرض ہے. ایک شخص آج جو ہے صاحب نصاب ہے، کل کو نہ رہے، کل اس پر زکات فرض نہیں ہے. اور آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو بلو پاورٹی لائن ہوتا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے. اسی طریقے سے حج، من استطاع الیہ سبیلا، وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. آمد و رفت کا سارا خرچ بھی ہو اور جتنے دن آپ غائب رہیں گے اور سفر میں ہوں گے، پہلے زمانے میں تو کئی مہینے لگتے تھے، یہاں سے جو جاتے تھے تو 6 مہینے کے بعد واپسی ہوتی تھی. یہ تو پھر بحری جہاز آیا اور پھر ہوائی جہاز آیا، اور اب آپ 5 دن اور 6 دن کا بھی ایک حج ٹرپ بنا لیتے ہیں. پہلے یہ سہولت کہاں تھی؟ مہینوں پیچھے سے نان نفقہ بھی ہو بچوں کے لیے، وہ بھی انتظام ہو، تب حج فرض. تو یہ ہے روزے کی عبادت. نماز اور روزہ اس سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے. کوئی مسلمان بقائمی ہوش آباد جسے کہتے ہیں، بالغ ہو، باشعور اس معنی میں ہو، یا کہ کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، کومے میں ہے، اب اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض. لیکن جو بھی ہیں مکلف وجود، ان پر فرض. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے. یعنی سابقہ امتوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی، تم پر بھی فرض کی جا رہی ہے. لعلکم تتقون، اصل غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بننا کیوں کیا ضروری ہے؟ کوئی بہت اہم شے ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تقویٰ نہ بھی ہو، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا کمی ہے؟ کیا میری نجات کا معاملہ جو ہے اب وہ بانڈک ہو گیا؟ اس بات کو سمجھ لیجیے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، التقوی ملاک الحسنات، تمام خوبیوں اور حسنات اور بھلائیوں کی جڑ تقوی. اور آپ غور کریں گے، دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے اگر دم میں تقوی ہے تو وہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا مسلمانوں کا. اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکات ہوں گی، خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، اور آخرت کے لیے بھی کے اندر بھی جو شرط نجات بار بار قرآن کہتا ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. بیسیوں جگہ مسلمان تو سارے ہیں، نام کے مسلمان، جنت کن کے لیے؟ للمتقین. اسی لیے مسلمانوں سے بار بار تقاضا ہو رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ ہر شخص جائزہ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا سامان آگے فراہم کیا. اگر کل کی فکر ہے تو تقوی اختیار کرو. تقوی نہیں ہے تو دنیا میں معاشرہ کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ جو آج پاکستانی معاشرہ ہے کہ 93% مسلمان ہیں اور کرپشن آخری حدوں کو چھو رہی ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، بد اعتمادی، ایک دوسرے پر وعدہ شکنی، یہ تو ہمارے شعار ہیں، قومی شعار. ملاوٹ کس درجے میں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اس میں بھی ملاوٹ کرنے والے کون؟ مسلمان. جگہ جگہ باپ جو ہیں وہ فاٹک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں پہ فاٹک لگائے جا رہے ہیں، دیواروں کھڑکیوں کے اندر جو ہے گریلیں لگائی جا رہی ہیں. کیا عدل و انصاف یہاں پر ایک بکاؤ شے ہے، کوئی حقیقت نہیں. نہ یہاں عدل ہے، نہ امن و امان ہے، نہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے، نہ ایک دوسرے کا احترام ہے، نہ حقوق انسانی ہے، کچھ بھی نہیں. ہے مسلمان، 93% مسلمان، کمی کس چیز کی ہے؟ تقوی کی. تو یہ تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے ماہ رمضان. یہ روزہ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ پرہیزگار بنو، تاکہ دنیا میں بھی تم اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ تمہیں دیکھ کے لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے، بھاگیں گے اسلام سے. یہ ہے مسئلہ تقوی کا. یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ تقوی کسی کے اندر ہو گیا تو درجات بلند ہو جائیں گے، یہ بیسک شرط ہے داخلے کی جنت میں. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی مقام امین، ان للمتقین مفادا، وہ کامیابی صرف متقین کے لیے. پڑھتے جائیے. یہ تقوی میری اور آپ کی انتہائی ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے. پھر اسی تقوی کا ایک اور بھی معاملہ جو قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے، وہ بھی ابھی میں بیان کر دوں کہ یہاں جو ماہ رمضان کا مہینہ معین ہوا اور 12 مہینوں میں سے اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. نزول قرآن کے مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے معین کیا گیا مسلمانوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کوئی تعلق تو ہوگا نا روزے اور قرآن کا. وہاں بھی تقویٰ بیچ میں ایک لنک بن رہا ہے. وہ کیسے؟ قرآن مجید میں اسی مقام پر قرآن کی شان میں الفاظ ہے، ہدل للناس، یہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس میں پوٹینشیل ہدایت موجود ہے ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کسی بھی ذہنی سطح کا ہو، وہ کسان ہو، مزدور ہو، دہقان ہو، بدو ہو عرب کا، وہ ہاری ہو سندھ کا، یا کوئی بہت بڑا ہائی انٹلیکچوئل ہو، دانشور ہو، حکیم ہو، ہر ایک کے لیے، کسی بھی قسم کا انسان ہو، ہر ایک کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا پورا سامان موجود ہے. اور وہ رہنمائی کس بارے میں ہے؟ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہماری سوچ کیا ہو، ہمارا عمل کیا ہو کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں اور آخرت میں خسارے اور عذاب سے بچ کر جنت تک پہنچ جائیں، جو منزل ہے جنت گمگشتہ، جہاں سے حضرت آدم کو نکالا گیا تھا. لیکن وہ تو پیدا ہی کیے گئے تھے دنیا کے لیے، وہ تو ایک تجربہ تھا، لیکن کامیابی ایک ہی معیار ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں بلینئر ڈالر کلبز کا ممبر ہو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کو اقتدار مل جائے. بہت بڑی کامیابی آج کل زرداری صاحب کو ملی ہوئی ہے، یہ کامیابی ہے. یہ چیزیں جو زیادہ دولت مل جائے، زیادہ حیثیت مل جائے، یہ تو الٹا وبال جان بن جاتی ہے. پھر راہ اعتدال پر، صراط مستقیم پر چلنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، امتحان سختر ہو جاتا ہے. کامیاب صرف وہ ہے جو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا کر جسے جنت میں داخلہ ملا، وہ ہے کامیاب. تو ہدل للناس پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اس کامیابی کے لیے جو ہدایت جو چاہیے وہ ہر انسان کے لیے قرآن میں موجود ہے، کامل اعلیٰ ترین شکل. لیکن بالکل آغاز میں قرآن مجید کے کہا گیا ہدل للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، جس پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، جو پہلے ہی متقی ہے اسے کیا ضرورت ہے ہدایت کی. لیکن یہ دونوں باتیں ہیں، آغاز میں فرمایا جا رہا ہے ہدل للمتقین، 23 رکوع میں سورہ بقرہ کے کہا گیا ہدل للناس، تطبیق کیا ہے یہاں. متقین سے مراد یہ نہیں کہ ایک مسلسل تقویٰ کے بھی لیولز ہیں، ایک بیسک باٹم لائن لیول کیا ہے، جس تک کوئی آسمانی ہدایت بھی نہیں آئی اس کے اندر خیر اور بد، نیکی اور بدی، اس کا ایک شعور اللہ نے رکھا ہے اور ضمیر ہے اندر، کانشنس، جو اس شعور کا کچھ نہ کچھ اسے احساس ہے اور وہ کچھ خیال رکھتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا پاس رکھنے والا ہے، جس نے اپنے ضمیر کو کچل نہیں دیا، جس کی بات نہیں موت ابھی واقع نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں خیر کے بھی آثار ہیں، یہ گویا کہ ایک باٹم لائن تقویٰ ہے. وہ اس برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا کہ یہ چیزیں بری ہیں، کسی انسان کو تنگ کرنا، دھوکہ دینا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی سے وعدہ خلافی کرنا، کسی سے جھوٹ بول کر اسے پٹری سے اتار دینا، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، غلط ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ ان سے بچنے کی بھی. تقویٰ ہے بچنا، یہ ایک پونجی اس کے پاس ہے، جس کے اندر یہ ہوگی وہ اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکے گا. اور جو اپنے ضمیر کو مار کر مردہ کر چکا ہے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، انہیں اس قرآن سے کچھ نہیں ملے گا، وہ اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. جیسے ایک پھول ہے، اس میں بڑی عمدہ خوشبودار پھول ہو، وہ ہر ایک کے لیے اس میں خوشبو ہے، وہ غریب بھی سونگے گا، امیر بھی سونگے گا، اعلیٰ حکیم اور دانشور بھی سونگے گا، ایک عام انسان کے لیے بھی ہے. لیکن اگر کسی کی اپنی قوت شامہ ہی ختم ہو چکی ہو سونگنے کی صلاحیت، اس کے لیے اس خوشبو بے معنی، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو قرآن کی ہدایت بھی ان پر منکشف ہوگی جن کے اندر کچھ تقویٰ کی پونجی ہے. قرآن کی ہدایت سے بھی صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کا پروگرام رکھا گیا، دن کا روزہ، رات کا قیام مع القرآن، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دن کو روزہ رات کو, مطلوب یہ ہے کہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن پڑھنے سمجھنے سننے میں بسر ہو, تاکہ اب قرآن کی ہدایت جو ہے وہ پورے طور پر منکشف ہو, وہ فیضان جو ہے قلب پر آ رہا ہو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. یہ ہے تقویٰ, اس لیے بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر میں ہو, فعدت من ایام اخر, تو وہ گنتی پوری کرے گا, گنتی پورا کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں. یعنی اس وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دے تو گنجائش ہے, رعایت ہے, سفر درپیش ہے, لہذا روزہ نہیں رکھ رہا. لیکن اور اسی طریقے سے بیمار ہے, مریض ہے, اس کے لیے مشکل ہے, وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن پھر تعداد پوری کرنی ہوگی بعد میں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور جو قوت رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے, اس کے ذمے ہے, فدیہ ہے, ایک مسکین کا کھانا کھلانا. یہ ہے جو ابتدا میں حکم آیا تھا, بعد میں یہ اجازت جو ہے یہ سلب کر لی گئی. ایک رائے یہ ہے, اور اس میں بھی اسلاف میں بہت سے لوگ موجود ہیں, کہ یہ ابتدائی آیات جو ہے اس رکوع کی, یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تین روزے رکھا کرو ہر مہینے, ایام 20 کے, 13, 14, 15. روشن راتیں جو ہوتی ہیں چاند کی, ایام 20, تو وہ تاریخیں جو ہیں 13, 14 اور 15, ہر ماہ یہ تین روزے رکھا کرو, یہ حکم تھا ابتدائی. اور مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کیے, روزے کی فرضیت وہاں سے شروع ہو گئی تھی. اس وقت رخصتیں تین تھیں, نمبر ایک بیمار ہے روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں پھر اس کی جگہ رکھ لے جو چھوٹ گیا, سفر میں ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں پورا کرے, یا اگر روزہ رکھنے کی مرضی نہیں ہے, موڈ نہیں ہے کہنا چاہیے, تب بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے, کسی اور اس کے اپنے فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ تھی شروع میں رعایت, لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ. جو ایک مسکین سے بڑھ کر زیادہ کو کھانا کھلا دے گا تو اس کے لیے بہتر ہے اپنے ایک روزے کی جگہ پر, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ جو روزے کے ثمرات ہیں اور جو اس کے فوائد ہیں, اس سے جو کچھ بینیفٹس حاصل ہوں گے روحانی اعتبار سے, وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے نہیں ہوں گے. ایک فدیہ تو اللہ نے دے دیا تمہیں, ایک سہولت تو دے دی, لیکن بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ وہ تقویٰ حاصل ہو. ان کو تم تعلمون, اگر تم سمجھو. یہ آیات, ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایام 20 کے روزوں سے متعلق تھی, اسی لیے جب بعد میں روزے کی فرضیت آئی تو وہ رعایت ختم ہو گئی, کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. نہیں, روزہ ہر صورت میں رکھنا ہے, وہ رعایت برقرار ہے. مریض اور مسافر, اور اسی شرط کے ساتھ کہ تعداد بعد میں پوری کرنی ہوگی. چنانچہ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. بات رمضان اور قرآن کی ہو رہی ہے. ھدی للناس, قرآن کیا ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے مجسم ہدایت, کامل ہدایت نامہ. وبینات من الہدی, اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے, بہت واضح ہے, مبرہن ہے, گنجلک انداز میں نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اسے تلاش کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے. صرف تلاوت کرتے جاؤ قرآن کی, اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ہدایت منکشف ہوتی جائے. ہاں حکمت اور معرفت کے موتی بھی اسی قرآن میں ہیں اور وہ بہت وافر ہیں، وہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ہر شخص کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے وہ ہدایت کے، جس کے ذریعے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے، وہ بہت آسان ہے، وہ ہر شخص کے لیے روشن دلیلیں ہیں، پڑھتے جاؤ وہ ہدایت پورے طور پر منکشف ہو جائے گی، صرف ترجمہ ہی پڑھ لو. یہ ہے قرآن کی شان میں یہاں جو الفاظ آئے. اب آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اب یہ ہے فرضیت ماہ رمضان. اس حکم کے بعد اب وہ معاملہ ختم ہوا، باقیہ روزے فرض نہیں ہیں. ایام 20 کے روزے نفلی ہیں، ان کو مسنون بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بڑی تشویق ہے، ترغیب ہے. عاشورے کا روزہ ہے، اس کی بھی ترغیب آئی ہے. اسی طرح ذوالحجہ کے جو ابتدائی 9 دن ہیں، 10ویں دن تو خیر قربانی ہوتی ہے، لیکن ابتدائی 9 دنوں کی جو ہے اس میں بڑی تشویق اور ترغیب ہے ان کے روزوں کی بھی، تو وہ اور نوافل اور سنت روزوں کے اندر آ جائیں گے. فرض روزہ اب صرف یہی ہے، اور یہ ہے پورے مہینے کا. یہ بات، یہ تعبیر اس اعتبار سے زیادہ جڑتی ہے کہ پہلے الفاظ آئے تھے ایام معدودات، وہ 3 روزوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، گنتی کے چند دن ہیں، لیکن 29 یا 30 دن گنتی کے چند دن نہیں ہیں. لہذا ایام معدودات کے الفاظ دوبارہ نہیں آئے، دوسرے الفاظ دوبارہ آ رہے ہیں. فمن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی ہو مریض یا ہو سفر پہ، فعدۃ من ایام اخر، روزہ چھوڑ سکتا ہے، تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی اور نرمی چاہتا ہے، تمہیں تنگی اور مشکل میں اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. یعنی فاقہ دے کر اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سیڈسٹ نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے، اور اس میں بھی نرمی آئے. بہت سہولتیں ہیں، مریض ہے کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو، بعد میں پورا کر لینا. سفر درپیش ہے، چھوڑ سکتے ہو، سفر کے اندر سختی ایسی آ سکتی ہے کہ مشکل ہو جائے، خاص طور پر اس دور کے جو سفر تھے. یہ ساری نرمی آئیں، گنجائشیں ہیں میکسیمم، اور پھر سابقہ امت کے مقابلے میں روزہ بھی نرم ہے اس امت کے لیے. یہ تو بات سامنے آ گئی کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، لیکن یہود کا روزہ اور وہی روزہ جو ہے وہ بعد میں چلا ہے، نصارہ کا بھی، وہ تو رات ہی کو شروع ہو جاتا ہے جب آپ سو گئے، کوئی سحری کا تصور نہیں ہے، رات سے سوئے اور روزے کی پابندی شروع، جبکہ یہاں ساری رات طلوع فجر تک، صبح صادق تک روزے کی پابندیاں ایگزیمٹ. یہ اضافی سہولت ہے، اور سحری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی ہے، ضرور کیا کرو، اس پہ برکت ہے. اور یہی فرق ہے ہمارے اور یہود کے روزے کے درمیان. تو یرید اللہ بکم الیسر، ہر طرح سے آسانی ہے. ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم تعداد پوری کیا کرو. رمضان کا مہینہ 29 دنوں کا ہوگا، 29 تعداد پوری کرنی ہوگی، 30 کا ہوا ہے تو 30 تعداد پوری کرنی، اس لیے کہ اس پورے مہینے کی فرضیت ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. یہ تکبیر کون سی ہے؟ یہ ہدایت جب قرآن کی منکشف ہوگی، وہ دن کا روزہ اور رات کی تراوی تو منیمم ہے، باٹم لائن ہے، اور مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، سمجھ کے پڑھیں. عربی نہیں آتی ہے تو پھر ترجمے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں، اس ہدایت سے فائدہ تو اٹھائیں نا. وہ ہدایت جب منکشف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس ہوگا، جلالت شان، رفعت شان، اور شکر بھی ادا کرو گے دل کی گہرائیوں سے اس ہدایت پر. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی ہدایت کے اندر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب اور قائم کیا جائے، تکبیر یہی نہیں ہے اللہ اکبر کہہ دیا، یہ تو ابتدائی درجہ ہے، یہ تو زبان سے اعلان ہے. تکبیر کیا ہے؟ واقعی رب بڑا ہو جائے، ہماری عدالتوں میں بھی بڑا ہو، ہمارے بازار میں بھی بڑا ہو، گھروں میں بھی اللہ کی کبریائی ہو، ہر جگہ رب کی دھرتی، رب کا نظام. یہ ہے تکبیر رب اصل میں، اس کی طرف بھی رہنمائی ملے گی. ورد ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور دیکھیے یہی تکبیرات زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، اور شکرانہ عید، شکرانہ یہ جو دو رکعتیں ہیں تشکر کے عید کے، وہ کیا ہے؟ وہ اسی بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمیں عطا کی. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اس شکر کا سب سے پہلا منظر یہ ہے کہ رمضان پورا کر کے اب عید ہے اور دو رکعتیں ہیں شکرانے کی، اور آتے جاتے تکبیرات کہتے آؤ. یہ ہے اس کی سگنیفیکینس. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، پوچھیں، بتا دیجئے میں بالکل قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو جب بھی وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ یہ لوگ بھی میرا کہنا مانے اور میرے احکام پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں، توکل ہو مجھ پر. لعلہم یرشدون، تاکہ یہ رشد، راہ ہدایت، کامیابی کی راہ پر ہمگامزن ہو سکے، نیکی کی اور خیر کی راہ پر. یہ آیت وہ ہے جس کا بظاہر تعلق معلوم نہیں ہوتا روزے کے ساتھ. یہ پہلے بھی آیات روزے کی چل رہی ہیں، اس کے بعد بھی آگے احکام شروع ہو گئے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، طویل آیت ہے، اس پہ احکامات ہیں، درمیان میں یہ آیت ہے، لیکن اس کی بھی بڑی ایک گہری معنوی، ایک اس کا تعلق اور ربط ہے، اس پر انشاءاللہ میں بات آئندہ کروں گا. آج جو ہے وہ چونکہ اب آخری عشرا بھی قریب آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک عبادت اعتکاف کی بھی ہوتی ہے. آج 16 روزہ ہے اور 20 روزے شام کو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے 21 رات. تو چند احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. ایک حدیث تو یہ بھی سن لیجیے کہ یہ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑنا جو ہے وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر دفسۃ ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا بغیر شرعی عذر کے، نہ وہ بیمار تھا نہ مسافر تھا، چھوڑ دیا، بس آج موڈ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی شخص پھر ساری عمر روزے رکھتا رہے نفلی. یعنی خالص قانونی اعتبار سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جگہ آپ ایک روزہ ضرور رکھیں گے، قضا ادا کریں گے، لیکن جو خیر اور برکت اور جو حقیقی تلافی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. رمضان کے مہینے کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیں، تو اس لیے یہ جو موقع ملا ہوا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں یہ بات بھی آ چکی ہے اس سے پہلے، وہ خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے، کہ ہر نیکی کا عمل سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں کم سے کم 70 گنا زیادہ ہے. چنانچہ یہ حدیث، یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے عام دنوں میں. ایک اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو بھی ایک خیر کا کام کرے گا اسے اس جیسے 10 نیکیاں ملیں گی. یہ تو ایک اللہ کی رحمت عام، نیکی کرے گا تو ثواب 10 گنا ہے اس عمل کے حوالے سے، اور برائی کرے گا تو اتنا ہی ہے جتنی اس نے برائی کی ہے، لیکن 10 گنا تو ہے عام. بعض نیکیاں وہ ہیں جس کے بارے میں فرمایا 700 گنا ثواب ہے، انفاق فی سبیل اللہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. مراد کیا ہے کہ 700 گنا تک ثواب ملے گا، جیسے ایک گندم کا خوشہ ہو اس میں 7 بالی ہیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے ہیں، تو ایک گندم کے دانے سے 700 دانے آپ کو حاصل ہو گئے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ 700 گنا ہے. لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، خود روزے کی اجر و ثواب کیا ہے؟ الا الصوم، فرمایا کہ صوم جو ہے روزہ وہ اس سے مستثنا ہے. نہ یہاں 10 والا قاعدہ ہے نہ 700 والا قاعدہ ہے، یہ اس سے مستثنا ہے. اور کیا استثنا کیا ہے؟ کہ اس کا حساب، اس کا اجر و ثواب تو میں خود دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ میرے لیے ہے روزہ، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی جو رب کے شایان شان ہے وہ کسی حساب کتاب میں نہیں ہوگی. بے حد و حساب روزے کی عبادت کا ثواب اس درجے. تو روزہ اٹ سیلف اتنا بہت بڑے اجر و ثواب کی ایک شے ہے، اور اس ماہ رمضان میں کرنے والے ہر نیک عمل کا بدلہ کم سے کم 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں. تو اس ماہ مبارک سے جو ہے بھرپور فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. چنانچہ آخری اشرے کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب وہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا ماہ رمضان کا، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور دوسروں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، ساری رات جاگا کرتے تھے، یعنی نیکیوں پر کمر بستہ تو آپ ہو جاتے تھے یکم رمضان سے ہی، صدقات و خیرات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا، کمر کسی ہوئی. اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے، بہترین نمونہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. خاص طور پر عشرہ اخیرہ میں تو اور زیادہ کمر بستہ ہو کر مستعد ہوتے تھے، ساری ساری رات جاگتے تھے، ورنہ آپ کا معمول تھا کچھ دیر استراحت بھی فرمانا، لیکن آخری عشرے میں نہیں. وایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگاتے تھے، یہ بھی آپ کے معمول کے خلاف تھا. نفل عبادت، رات کی عبادت، اس کے لیے تشویق ہے، ترغیب ہے، اس کی فضائل کا ذکر ہوگا، لیکن یہ کہ کسی کو زبردستی اٹھایا جائے کہ اٹھو نماز پڑھو، یہ آپ کے مزاج میں نہیں تھا، لیکن اس آخری عشرے میں یہ کام بھی آپ کرتے تھے. اب یہ جتنا بھی وقت رہ گیا ہے ہمیں اسے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور اس آخری عشرے کی ایک خاص عبادت اعتکاف، آخری 10 دن تو گویا اللہ کے در پر پڑ جاؤ. دیکھیے رمضان میں ہم نے پہلے بھی کچھ پابندیاں اختیار کی ہیں، جائز حلال طیب چیزوں پر بھی پابندی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، نفسانی خواہش پوری نہیں کر سکتے جائز طریقے سے بھی، یہ اضافی پابندیاں ہیں. اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو پابندیاں اللہ کی طرف سے پورے سال کے لیے ہیں، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور جھوٹے کام، غلط کام، گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے، یہ روزہ نہیں ہے. جائز چیزوں پر تو پابندی کر لی، اور جو چیزیں مستقل ناجائز ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں، پر نالا وہیں بہ رہا ہے، یہ روزہ نہیں ہے. تو وہ ایک روزے کی پابندیاں اضافی ہیں، وہ جائز چیزوں پر بھی ہیں. انہی پابندیوں میں ایک بندہ مومن اپنے اوپر کچھ اور اضافے کر لیتا ہے. گھر میں بھی 10 دن داخل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے گھر میں پڑا رہے گا. یہ کلائمیکس ہے ماہ رمضان کی عبادت کا، یہ کلائمیکس ہے اعتکاف. عام دنوں میں کیونکہ رات کو روزے کی پابندی نہیں ہے، بیویوں کے پاس جا سکتا ہے ایک شخص، لیکن اعتکاف میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ پابندی اب رات کی بھی اختیار کی ہے. یہ ہے اعتکاف، اور اس میں اصل جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں دھیان لگانا. بت پرستوں کے ہاں یہ خاص معاملہ ہوتا تھا کہ ان کی عبادت کے بیٹھ کر بس دیکھتے رہنا، دھیان لگا کے بیٹھے ہوئے، اسی کو اعتکاف کہا جاتا تھا. تو اللہ سے لو لگا کر بیٹھنا، بس توجہ اللہ کی طرف ہو، اسی کا خیال ہے، اسی کی صفات ہیں، پورا وقت گویا رب کے ساتھ گزارا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ تنہائی میں. یہ ہے اعتکاف. اس میں کیونکہ اس کی روح یہ ہے کہ رب سے لو لگانی ہے، اور زیادہ سے زیادہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو. اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے نا، پارٹیشن چادریں ڈال کر، ہر شخص کو ایک خلوت کا موقع جو ہے اللہ کے ساتھ میسر ہو. یہ روح ہے. چنانچہ اس میں کم سے کم گفتگو کرنا یہ ہے مطلوب. یہ نہیں کہ صرف آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، باقی پابندیاں تو کرنی کہ ہاں باہر نہیں جا رہے، مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، سوائے یہ کہ جو بشری تقاضے ہیں، وضو ہے، قضاء حاجت ہے، اس کے لیے کوئی نکلنا چاہے تو، اور مسجد میں گنجائش نہ ہو تو باہر نکل سکتا ہے، ورنہ تو پابندی. کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، جنازے میں نہیں جا سکتے، مریض ہے اس کی عیادت کو نہیں جا سکتے. اور یہ اپنی جگہ بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مریض کی عیادت جس کے لیے وہ جانا چاہ رہا تھا اور جس کے جنازے میں شریک ہونا تھا، اس سب کا ثواب بھی ساتھ ہی عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ وہ رب کے اس حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا. اور ایک خیر سے جو بظاہر بہت بڑا خیر ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی، جنازے میں جانا جنازے میں، یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو بہر کیف یہ ہے اضافی پابندیاں ہیں، اور آخری اشرا، اور اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے. جب یہ پورا ایک 10 دن اس شان سے گزریں گے تو لیلۃ القدر بھی حاصل ہو گئی گویا کہ. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. آپ نے تعین نہیں کیا ان میں سے کون سی ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، اور انہوں نے بڑے تیقن سے کہا کہ یہ 27ویں ہی ہے. کس بنیاد پر کہا وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی لیلۃ القدر کی، اور وہ یہ ہے کہ اس روز سورج میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی اس میں تپش اور تمازت نہیں ہوگی، دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن وہ تپش اور تیزی نہیں. ان کا اپنا تجربہ یہ تھا کہ یہ 27ویں کو ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے قطعیت کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول نے جو نشانی بتائی وہ تو میں نے اسی رات میں پائی، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تعین نہیں کیا، چھوڑا ہے تاکہ پوری ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ رمضان کی راتوں میں. آخری اشرا پورا ہی جو ہے اگر گزارو اس طریقے سے تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور کم سے کم یہ کہ تاک راتیں تو اس طریقے سے گزاری جائیں. تو یہ ہے آخری اشرے کے معاملات، جن کے لیے میں نے چاہا کہ اب چونکہ اگلے جمعے سے پہلے ہی آخری اشرا شروع ہو چکا ہوگا، اس کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ جو بھی وقت رہ گیا ہے اس میں ہم ماہ رمضان کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے. صدقہ و خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کریں. اسی میں وہ بھی ہے شہر المواسات ہے, ہمدردی بھائی چارے کا مہینہ, لوگوں کو افطاری پر بلانا اور خاص طور پر محروم طبقات کو, غرباء کو, ان کو بلائیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر افطاری کروائیں. یہ ہے اصل خیر, مواسات, بھائی چارہ, ہمدردی, اس کی یہ بنیادیں ہیں. اور اسی میں اب چونکہ یہ بھی موقع ہے کہ سیلاب زدگان جس مشکل میں ہیں ہمارے بھائی, بہت بڑی آفت ہے, بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر کتنا بھی ہو اپنی بساط بھر اور اس سے کوشش کریں, بڑھ کر ان کی مدد کریں. تو اس ماہ مبارک میں یہ بھی گویا کہ یہ کام اضافی اجر و ثواب کا موجب بنے گا. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.